That guidance cuts off with the prophethood of Prophet, peace be upon him. That means after that there is no guide. Second thing, that they also believe in Imamat. And we also believe in Imamat. But their concept of Imamat is completely different than our concept of Imamat. We believe in Imamat that Imam has to be chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اس کے قائل نہیں کہ امام کو پیغمبر منتخب کرتے ہیں. جیسے نبی کو اللہ انتخاب کرتا ہے, منصوب کرتا ہے, ویسے امام کو بھی اللہ منصوب کرتا ہے. یعنی امام منصوص من اللہ ہے, منصوب من اللہ ہے, اللہ کی طرف منصوب ہوتا ہے, اگرچہ اعلان رسول کی طرف سے ہوتا ہے. امامت کا اعلان رسالت کرتی ہے, لیکن امامت کا منصوب ہونا اور نسب امامت یا اللہ کی طرف سے. ان کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ امامت انتخابی ہے, انتصابی نہیں ہے. یعنی اس کو اللہ منصوب نہیں کرتا ہے, بلکہ امامت کو امت پہ چھوڑ دیا گیا کہ امت خود انتخاب کرے. یہ قوم کا انتخاب ہے, لوگوں کا انتخاب ہے. لہذا ان کے نزدیک بعد میں جو خلفاء ٹھہرے ان کو وہ خلافت راشدہ کہتے ہیں, اور انہی کو وہ اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں, ان کو امامت کا درجہ دیتے ہیں. ان کے نزدیک وہی لوگ امامت کے منصب پہ ہیں, اگرچہ ان کے نزدیک فقہ کے امام کچھ اور ہیں جن ناموں کے ساتھ وہ تعبیر کرتے ہیں. مثلاً حنفی, شافعی, مالکی, وہ ان کے راہبر فقہ میں ہیں فقط. اصل میں جو ان کے امام ہیں وہی خلفاء ہیں جن کو وہ مرتبہ امام کا دیتے ہیں یا جن کو خلافت کا درجہ دیتے ہیں. ایک نظریہ دوسری طرف جو پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو بھی آدمی لوگوں کے ذریعے منتخب ہو جائے یا کسی آدمی کے پاس بھی اگر قدرت آ جائے, اگر وہ حاکم بن جائے, اس کی اطاعت واجب ہے. سیم کانسیپٹ دیٹ وی ہیو اباؤٹ امام, دے ہیو دا سیم کانسیپٹ اباؤٹ خلیفہ. That اطاعت of a خلیفہ is واجب upon them. And that خلیفہ can be anybody, either elected by people or takes the power in the hands with dictatorship, for example. چاہے وہ طاقت کے ساتھ بھی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو بھی وہ خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے. لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں, یہ ابھی جو تازہ یہ داعش کا کانسیپٹ یا مثلا جتنے بھی امارت کے کانسیپٹ ابھی حالیہ دنوں میں پیش سامنے آئے ہیں, ان کی بنیاد حقیقت میں وہی سنی فلسفی میں ہے, اسی سکول میں ہے. ابتدا میں جو سکول پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت پہ فائز ہو جائے اور اس کے پاس حاکمیت آ جائے وہ ان کا امام اور راہبر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے. اور اطاعت بھی کچھ اس طرح سے واجب ہے جس کانسیپٹ کو آج ولایت فقیہ کے کانسیپٹ میں ہم پیش کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت عالم غیر عالم, مجتہد نان مجتہد, دونوں پہ واجب ہے. سو دیر از وٹ از دا ڈفرنس دیٹ ان آور اسکول وی بلیو دیٹ امام از اپوائنٹڈ, از ناٹ الیکٹڈ. An appointment comes from Allah subhanahu wa ta'ala. And itaat of imam is wajib upon everybody. And when it comes being wajib upon everybody, that wajib is not from prophet or imam themselves, but that wajib, it comes from Allah subhanahu wa ta'ala. ہمارے ہاں امامت کی خصوصیات ہیں, امامت کی صفات ہیں. کن صفات کی بنیاد پہ ہم ایک شخص کو امام مانتے ہیں؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات. What are those qualities that make somebody as imam? One of the most important quality of an imam, that he has to be appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. Uska mansoos mein Allah hona zaruri hai. Dusri sifat imam ki ismat hai. Jaise hum anbiya mein ismat ke qail hain, waise hum aimma ki ismat ke qail hain. Ismat se kya murad hai? Masoom hone se kya murad hai? There are two concepts at the moment about ismat and infallibility. One is ismat, that is ismat of angels, malaika ki ka masoom hona. Farishte bhi masoom hain aur anbiya bhi masoom hain, aima bhi masoom hain. Aima aur anbiya ki ismat mein aur farishton ki ismat mein farq kya hai? فرشتے معصوم ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. فرشتے مجبور ہیں اطاعت پہ. فرشتوں کو ایک خاص مقصد کے لیے خلق کیا گیا اور وہ اس مقصد کے علاوہ کوئی اور کام انجام نہیں دے سکتے ہیں. اگر کسی کو رکوع کے لیے خلق کیا گیا ہے تو وہ حالت رکوع میں رہے گا. اگر کسی کو سجدے کے لیے خلق کیا گیا ہے وہ حالت سجدہ میں رہے گا. اگر کسی کا کام اعمال کا لکھنا ہے تو وہ پوری زندگی اعمال کو لکھے گا. اگر کسی کا کام بارش برسانا ہے تو وہ یہ کام انجام دیتا رہے گا. اس کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ اپنی جاب کو سوئچ کر لے. اپنی جاب سوئچ نہیں کر سکتا ہے. کسی دوسرے کے ساتھ وہ چینج نہیں کر سکتا ہے, آلٹر نہیں کر سکتا ہے. وہ صرف اللہ کے حکم کے ساتھ تبدیل کر سکتا ہے. اگر اللہ حکم کر دے اس کی جاب تبدیل ہو جائے گی. لہٰذا اس اعتبار سے ان کی عصمت عصمت جبری ہے, قہری عصمت ہے. وہ مجبور ہیں کام انجام دینے پہ. یہ عصمت عصمت صغرا ہے اور یہ عصمت کوئی کمال بھی نہیں ہے. ایک آدمی اگر کوئی کام انجام نہ دے سکتا ہو اور وہ مجبور ہو ایک کام کرنے پہ تو یہ کوئی اس کا کمال تھوڑے ہی ہے. وہ تو اس کو کرنا ہی ہے. It's like computer. It has to do that job. It has to function like that. But if we like to see infallibility in the prophets and Ahlul Bayt رحمہ السلام, that is infallibility, it's higher than the angels. انبیاء کے پاس جو عصمت پائی جاتی ہے وہ عصمت کبرا ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر عصمت موجود ہے. ایک عصمت کا درجہ ہے کہ جو باقی انبیاء کو دیا گیا سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تمام انبیاء معصوم ہے, لیکن پیغمبر اکرم کی عصمت کے برابر باقی انبیاء کی عصمت عصمت صغرا ہے, پیغمبر کی عصمت عصمت کبرا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا, اگرچہ قادر ہوتے ہیں گناہ پہ, یعنی گناہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں, معصیت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مجبور نہیں ہے اطاعت کرنے پہ. اللہ کی ذات نے ان میں صلاحیت رکھی ہے, لیکن ان کی معرفت اتنی بلند ہے, ان کا علم اتنا بلند ہے کہ ان سے گناہ کا شائبہ نہیں ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا ان کے متعلق گناہ، یعنی تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا علم اور معرفت، ان کے کمالات اتنے بلند ہیں، وہ اتنے کمال درجے پہ ہیں کہ ان کو گناہ نظر تک نہیں آتا ہے. مثال عرض کروں، آپ مثلا یہاں سے باہر نکلیں تو آپ کو مکان بڑے بڑے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں. پھر آپ کبھی ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں تو جب ہیلی کاپٹر تھوڑا بلند ہونا شروع ہوگا جی، تو یہ بلڈنگیں چھوٹی ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر آپ جہاز پہ سوار ہو جائیں، ہیلی کاپٹر میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر نزدیک پرواز کرتا ہے، اس کی پرواز تھوڑی ہے. لیکن اگر آپ کبھی جہاز پہ سوار ہو جائیں، جہاز پہ سوار ہوں تو جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اتنی چیزیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی. ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ پھر یہ مکان نظر نہیں آئیں گے، پھر یہ مختلف دنیا کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لوگ چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے، پھر صرف فضا نظر آئے گی. ممکن ہے ایک آدمی صرف ہیلی کاپٹر پہ سوار ہو تو اس کو پھر بھی مکان تو نظر آتے ہیں. انبیاء علیہ السلام، پیغمبر کے علاوہ باقی انبیاء ہیلی کاپٹر پہ سوار ہیں، ان کو پھر بھی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اگر ایک ایسی ذات موجود ہو جس کے متعلق اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اے پیغمبر ہم نے تجھے معراج عطا کی ہے. اللہم صل علی، جو صاحب معراج ہے، جو صاحب لوح قلم ہے، وہ ہستی جس کی بلندی کا یہ مقام ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے، اس سے گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے ترک اولا کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. باقی انبیاء سے گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ترک اولا کا تصور موجود ہے. ترک اولا کہتے ہیں ایک شے کہ جس میں اولویت پائی جاتی ہو لیکن وہ گناہ بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں اولویت پائی جاتی ہے. اس اولویت کو بعض اوقات انبیاء علیہ السلام ممکن ہے ترک کریں، لیکن ختمی مرتبت سے ترک اولا کا تصور بھی نہیں ہے. اور ہم ان کو امام مانتے ہیں کہ جو ختم الرسل کے جانشین ہیں، جو نبی اکرم کے جانشین ہیں. لہذا لوگ بعض اوقات اس میں کنفیوز ہوتے ہیں جب کبھی کہا جائے کہ آئمہ علیہ السلام کا مرتبہ انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے شبہ کیوں پیش آتا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کے ایک مرتبے کو دیکھتے ہیں، وہ نبی ہیں، پھر امام کے مرتبے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو امام ہے، نبی سے امام کا مرتبہ کیسے اولا ہو سکتا ہے؟ تو ان کو یہ کہا جائے کہ ایک وہ نبوت ہے جو خاتم الانبیاء کی نبوت ہے، ایک وہ نبوت ہے جو خاتم الرسل کی نبوت ہے. یہ درجہ خاتم النبوت کا اور خاتم الرسل کا درجہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا، اور خاتم النبیین سے کوئی امام بھی افضل نہیں. وہ نبوت کی جو پیغمبر کی ذات میں ہے، اس نبوت سے کوئی امام افضل نہیں ہے، لیکن باقی تمام انبیاء سے افضل ہے. اس لیے کہ یہ آئمہ، ہمارے آئمہ خاتم النبیین کے جانشین ہیں، خاتم المرسلین کے جانشین ہیں، اور جو خاتم النبیین کی جگہ پہ بیٹھتا ہے، جو خاتم النبیین کی جگہ پہ بیٹھتا ہے وہ باقی انبیاء سے افضل ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسی ذات ہو کہ جو انبیاء سے کمتر ہو لیکن بیٹھ جائے خاتم النبیین کی جگہ پہ. وہ سلیمان کا تو جانشین ہو سکتا ہے، وہ حضرت نوح کا تو جانشین ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کا تو جانشین ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر اکرم کا جانشین نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر اکرم کا جانشین بننے کے لیے اس کو باقی انبیاء سے افضل ہونا چاہیے. لہذا اس اعتبار سے ہم اس کے قائل ہیں کہ آئمہ علیہ السلام جانشین رسول ہیں. اور چونکہ آیت ابتدا میں پڑھی ہے، صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے پیغمبر اکرم کو صرف چار مقامات پہ ایک ٹائٹل کے ساتھ پکارا ہے, یا ایہا النبی, اور بعض مقامات پہ یا ایہا الرسول کہا ہے. پیغمبر اکرم کو یا ایہا النبی کے ساتھ تعبیر کیا گیا بہت سے مقامات پہ, اور بعض مقامات پہ یا ایہا الرسول کے ساتھ, معذرت کے ساتھ یا ایہا الرسول کے ساتھ چار مقامات پہ تعبیر کیا. یہ جو کلمہ ہے یا ایہا الرسول, اصل میں منصب پیغمبر اکرم کو تذکر دینا ہے, یعنی اللہ کی ذات اپنے پیغمبر کو نام کے ساتھ نہیں پکارتی. مقام اور عظمت پیغمبر اکرم اسی اعتبار سے دنیا کے لیے واضح ہے کہ باقی تمام انبیاء کو نام کے ساتھ پکارا. فرمایا یا آدم ہو, یا نوح ہو, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, لیکن کسی بھی مقام پہ ختمی مرتبت کو ان کے نام کے ساتھ نہیں پکارا ہے. کوئی بھی ایسی قرآن کریم میں آیت نہیں ہے یا محمد ہو. لہذا ہمارے استاد بزرگوار کبھی بھی پیغمبر کا نام نہیں لیتے تھے, ختمی مرتبت کا نام جب بھی آئے تو صلوات پڑھ رہے ہیں. یہ نام بہت بڑی عظمت کا مالک نام ہے. ایک وہ ذات کہ جس کو لائق حمد کہا گیا وہ اللہ کی ذات ہے, الحمدللہ, حمد ہے اس پروردگار کی. بس یہ جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حمد ہے اس ذات کی, الحمدللہ, تمام حمد اس ذات کے لیے ہے. لیکن وہ ذات جس کے لیے تمام حمد ہے اور جو لائق حمد ہے, جب اس نے پیغمبر کا نام رکھا تو محمد رکھا. یعنی صلی علی محمد و آل, یعنی جس کی حمد کی گئی ہو, جس کی تعریف کی گئی ہو, یعنی وہ ذات لائق حمد ہے, لیکن اس نے کائنات میں انسانوں میں سے کسی کو لائق حمد پایا تو پیغمبر کی ذات کو پایا. ایک نام. فرمایا یا ایہا الرسول, اے میرے پیغمبر, بلغ ما انزل الیک, پہنچا دیں لوگوں تک کہ جو آپ پر پہلے سے نازل ہو چکا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اس آیا میں پیغمبر اکرم کی نبوت کو چیلنج کیا گیا ہے. میں ابھی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے روزانہ کوشش کرتا ہوں کچھ مسائل آپ سمجھ سکیں, ورنہ اگر مجلس پڑھنی ہو تو اس میں بہت سے نکات موجود ہیں, نعرہ لگانے کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی بعد میں فرصت میں کے ساتھ مجالس بھی پڑھیں گے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. مایا پیغمبر, اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے پیغمبر کی نبوت کو تحدید کی ہے. اب جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ باقی انبیاء کی نبوت ایک طرف, ختمی مرتبت کی نبوت ایک طرف, یہ خاتم الانبیاء ہے, تمام انبیاء کا اسارا پیغمبر اکرم ہے, یہ آخری نبی کی واہی آخری دنوں میں نازل ہو رہی ہے. زندگی کی تمام زحمتیں, زندگی کی تمام محنتیں, زندگی کی تمام مشقتیں, تمام پیغامات قرآن کریم کو پہنچایا, لوگوں کو جماعت کروائی, جہاد کی طرف دعوت دی, زکوٰۃ دی, رکوع کیے, سجدے کیے, تمام اعمال انجام دینے کے بعد اب اللہ کی ذات ہی کہہ رہی ہے, اے پیغمبر, تو نے اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی خاتم الانبیاء کی نبوت خطرے میں ہے, تحدید ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت اتنا عظیم منصب ہے, یہ اتنا عظیم منصب ہے کہ خاتم الانبیاء کی نبوت کو بھی تحدید کرتا ہوا نظر آتا ہے. تصور ہوں گا کہ یہ امامت جزء نبوت ہے، یہ جزء رسالت ہے، یہ نہ رسالت سے جدا ہے نہ نبوت سے جدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب اصولوں کو تقسیم کیا تو ہم نے کہا کچھ اصول اسلام ہیں، کچھ اصول ایمان ہیں۔ اصول اسلام تین ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے۔ یعنی ان کو قبول کر لینے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جب تک امامت پہ عقیدہ پیدا نہ کر لے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس لیے کہ اس سے نبوت کی تحدید ہوتی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں آئمہ پہ، امام معصوم ہے، امام کے پاس علم، علم لدنی ہے، دوسری صفت۔ تیسری صفت، جیسے انبیاء علیہ السلام معجزے پہ قادر ہیں، آئمہ علیہ السلام بھی اپنی ولایت کے اعتبار سے خارق العادہ کام کرنے پہ قادر ہیں، ایسے کام کرنے پہ قادر ہیں کہ جو عادتاً عام انسان کبھی بھی انجام نہیں دے سکتے۔ آئمہ علیہ السلام کو بھی یہ میراث ورثے میں ملتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو یہ قدرت ملتی ہے کہ وہ اس دنیا میں مختلف قسم کے کام انجام دینے پہ قادر ہیں۔ یہ چند صفات آئمہ علیہ السلام کی بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن آج چونکہ شب عید ہے اور ایک مسئلہ چونکہ بعض برادران مسلسل پوچھ رہے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے مقلدین کے لیے، تو گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو اگر آپ لوگ آفس سے کنفرم کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حکم حاکم کے ساتھ چاند ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی بھی مکلف کو، کسی بھی انڈیویجول کو حکم حاکم سے یقین ہو جائے تو اس صورت میں اطمینان حاصل ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہے، وہ اپنی عید منا سکتا ہے اور اس کے لیے چاند ثابت ہے۔ یہ انڈیویجول پہ ہے۔ سو مجتہد نے خود اس کے لیے نہ حکم دیا ہے نہ فتویٰ دیا ہے۔ مجتہد یہ کہہ رہا ہے اگر کسی بھی شخص کو خود ذاتی طور پر یقین ہو جائے کہ چاند ہو چکا ہے تو وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ چاند کے ثابت ہونے کے لیے مختلف ذرائع ممکن ہیں، خود انسان دیکھ لے، یا دو شاہد دیکھ لیں، یا یہ شیوع ہو جائے لوگوں میں کہ چاند ثابت ہو چکا ہے، یا ایسے ممالک میں کہ جن ممالک میں جو ہمسایہ ہیں اور ان ممالک میں اگر کسی بھی جگہ افق کے مطابق اگر چاند ثابت ہو جائے تو اس ملک میں بھی چاند ثابت ہو سکتا ہے۔ آج الحمدللہ مطلب بھی صاف ہے اور امید ہے انشاءاللہ اگر یہاں بھی چاند نظر آ گیا، لیکن اگر چاند نظر نہ بھی آئے تو بھی لوگوں کے لیے رستہ موجود ہے، وہ لوگ خود جا کے بہرحال اپنے آفس سے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خلاق کائنات ہمارے ماہ مبارک رمضان کی تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار جتنے بھی مومنین نے اس ماہ میں روزے رکھے ہیں پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ اس مقام سے ممبر سے میں نے کہا ہے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مومنین نے سنا ہے اور ان مجالس میں شرکت کی ہے پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگار ہم سب کو دعائے امام زمان میں شامل حال فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد صدقے ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین صلوات۔ آمین۔